نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک کے بعد یہ پہلی نشست ہے دعائیں ذوالفحل کے چلے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی گزشتہ اتوار کو الحمدللہ وہ چلہ مکمل ہوا اور آج پہلی نشست ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے عارف کون ہے عارف کے لغوی معنی پہچاننے والا اور اصطلاحی طریقت میں عارف اسے کہتے ہیں کہ جس کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے ایک چیز ہے جاننا اور ایک چیز ہے پہچاننا جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں پہچانتے نہیں بہت سے ایسے ہیں جنہیں ہم نام سے جانتے ہیں چہرے سے نہیں جانتے مثلا یہ کہ کوئی اسکالر ہے کوئی عالم ہے آپ نے اس کی کوئی کتاب پڑھی آپ نے اس کا کوئی مضمون پڑھا اب آپ اسے نام سے جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں اگر کہیں نظر آ جائے تو آپ پہچانیں گے اس لیے کہ کبھی اس کو دیکھا نہیں کبھی اس کا فوٹو نہیں دیکھا یا کہیں ملاقات نہیں تو یہ ہے جاننا اور بائی فیس یعنی چہرہ دیکھ کر پہچاننا وہ الگ ہے تو ایک جاننا اور ایک پہچاننا تو کسی کو نام سے جانتے ہیں کسی کو چہرے سے جانتے ہیں ایسا بھی ہے کہ چہرے سے جانتے ہیں لیکن نام نہیں جانتے عالم کے معنی ہیں جاننے والا اور عارف کے معنی ہیں پہچاننے والا عالم جانتا ہے عارف پہچانتا بھی ہے اب اس جاننے میں بھی کئی چیزیں ہیں ظاہر کا جاننا اور باطن کا جاننا یا ظاہر اور باطن دونوں کو جان لینا عالم کی نگاہ ظاہر پر ہے عارف کی نگاہ باطن پر ہے عالم ظاہر کو دیکھے گا فتویٰ لگا دے گا اور عارف باطن کو یعنی قلب کو دیکھے گا اس کی نگاہ اس کے قلب پر ہے تو دونوں میں فرق ہو گئی عالم اور عارف عالم کے معنی جاننے والا اور عارف کے معنی پہچاننے والا اور پہچان ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کسی کو پہچان لے تو پھر وہ اس کو بھولتا نہیں جاننے میں تو بھول بھی سکتا لیکن اگر اس کو وہ پہچان لے مثلا آپ کو کہیں کوئی شخص ملا آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے کہیں اس کو دیکھا ہے ایک مرتبہ ٹی وی پہ دیکھ لیا یا فوٹو میں دیکھ لیا یا ویسے کہیں دیکھ لیا اور پھر عرصہ دراز کے بعد جب اس کا چہرہ دیکھا اب ذہن اس طرف دوڑ رہا ہے کہ اس کو میں نے کہیں دیکھا اور جب وہ قریب آیا اس سے ملاقات ہوئی دو تین باتیں ہوئی کوئی چیز ایسی کوئی لنک ایسا ملا کہ آپ نے اس کو پہچان لیا آپ کہیں گے ہاں اب میں نے تمہیں پہچان لیا تم فلاں جگہ رہتے ہو فلاں جگہ ملاقات ہوئی فلاں کام تم نے کیا کوئی کسی کام سے مشہور ہے کوئی کسی بات سے مشہور ہے وہ مشہور بات مل گئی یا وہ لنک مل گیا آپ نے پہچان لیکن یہ ہے ظاہر کا پہچان ظاہر میں ہم نے کسی کو دیکھا اس کو پہچان لیا لیکن آج جب ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے عارف کون ہے عارف اصطلاحی طریقت میں اسے کہتے ہیں جسے رب کی معرفت حاصل ہو جائے وہ ہے عارف یہ ظاہر کو پہچاننا یا انسان کو پہچاننا یا کسی چیز کو پہچاننا یہ بات الگ ہے और रब को पहचानना रब की मारिफत ये अलग है। जिसको रब की मारिफत हासिल हो जाए वो है आरिफ। अब आइए जरा देखें कि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने आरिफ की क्या पहचान बयान फरमाई। हमारे सिलसिले अशरफिया के बानी तारिकुस सल्तनत महबूब यजदानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आपके फर्जंद मानवी और जानशीन हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन अशरफी अल जिलानी एक मरतबा मखदूम साहब से सवाल करते हैं। पूछा, हजरत ये बताइए कि आरिफ किसे कहते हैं? लताइफ अशरफी में ये मौजूद है। हजरत नूरुल ऐन ने मखदूम समनानी से पूछा, आरिफ किसे कहते हैं? तो हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख अबू तुराब बख्शी रहमतुल्लाह अलैह का एक इरशाद नकल किया। फरमाया, आरिफ वो है जिसे कोई चीज तारीक ना कर सके और हर चीज उससे रोशन है। क्या मतलब? कायनात की कोई चीज उससे पोशीदा ना, हर चीज उस पर रोशन हो। और उसकी कैफियत क्या हो कि अगर वो जमीन पर नजर डाले तो तहतु सरा तक पहुंच जाए और अर्श पर नजर डाले तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच। फिर उसकी कैफियत ये हो, कोई चीज पोशीदा नहीं। अब हर चीज जमीन और आसमान के दरमियान है ना, जमीन में जो चीज है वो पोशीदा नहीं और आसमान में जो चीज है वो पोशीदा नहीं। वो है आरिफ कि जिसे कोई शय तारीक ना कर सके, कायनात की हर शय रोशन। हजरत सुल्तानुल हिंद वलीउल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह अन्हु वनवर अल्लाह मरकदहु, मुरीद होने के लिए जाते हैं हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हजरत आप मुझे बैत कर लें। फरमाया, अच्छा बैठ जाओ। बैठ गए। 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। ख्वाजा साहब फरमाते, मैंने वहीं बैठकर पीर मुर्शिद के सामने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। कहा, अब आसमान पर नजर उठाओ, कहां जा रही है? इन्होंने देखा, कहा अर्शे अजीम तक जा रही है। कहा ठीक है, अभी 1000 और पढ़ो। फरमाते, फिर मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर नजर उठाओ, कहां जा रही है? कहा अर्शे अजीम से भी आगे जा रही है। कहा फिर 1000 मरतबा पढ़ो। अब तीसरी मरतबा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। पीर मुर्शिद ने फरमाया, अब देखो कहां जा रही है? कहा सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जा रही। ये है आरिफ की नजर कि जब वो जमीन पर नजर डाले तो तहतु सरा तक पहुंच जाए और अर्श पर डाले तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच। तो आरिफ के माना पहचानने वाला, आलिम के माना जानने वाला। आलिम जानता है पहचानता नहीं, और आरिफ जानता भी है पहचानता भी, और ऐसा पहचानता है कि जाहिर और बातिन दोनों को पहचानता है। अब कोई शख्स आपके सामने आए, आप उसके जाहिरी आमाल और अफाल को देखें, जहां जाहिर में ठीक नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, हज जकात सदकात और खैरात सब कर रहा है, नेक अमाल कर रहा है, कोई ऐसा अमल इससे सरजद नहीं हो रहा जो शरीयत के खिलाफ है, जाहिर को देखा। लेकिन वही शख्स आरिफ के पास आया और उसने उसके दिल को देखा तो समझ लिया कि इसके दिल में क्या है, कितनी अकीदत है, कितनी मोहब्बत है या कितनी बदगुमानी है, कितने शुकूक व शुबहात है, हर चीज उस पर रोशन हो मुनकशिफ हो गई। उसे कहते हैं आरिफ। और उरफा की जो मंजिल है ये बड़ी अजीम मंजिल है, इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं। हर आदमी चाहता है कि मैं दूसरे के दिल की बात समझ लूं, मेरे सामने जो आए मैं समझ लूं इसके दिल में क्या है। तो अगर दूसरे के दिल की बात समझना है तो पहले अपने दिल को दुरुस्त कर लो, पहले अपने कल्ब को दुरुस्त कर लो, جب تمہارا یہ قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا، آئینے کی طرح روشن ہو جائے گا، پھر جس کے قلب پہ نظر ڈالو گے روشن ہو جائے گا، پھر کیفیت یہ ہو۔ پھر ضروری نہیں کہ وہ زبان سے آ کر بیان کرے، آپ نے اس کے قلب پہ نگاہ ڈالی اور سمجھ لیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ زبان سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، لیکن دل میں جو شکوک و شبہات لے کر بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ لے، وہ بھی سمجھ لے۔ حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، علماء کا ایک گروہ آپ کے سامنے آ گیا، چلیں حضرت کا ذرا امتحان لیں، دیکھیں کتنے پانی میں ہیں، کچھ سوالات کریں، اگر یہ جواب دیتے تو مان لیں گے ہاں باقی ان کے پاس علم ہے، ہم تو عالم ہیں، ہمارے پاس علم ہے۔ آ کے سب آپ کے سامنے بیٹھ گئے اپنے ذہنوں میں سوالات لے کر، اور ایسے سوالات کے جس کے جواب یہ نہ دے سکے۔ جب جواب نہیں دے سکیں گے تو ظاہر شرمندہ ہوں گے اور ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہے، وہ علماء کا گروہ، وہ سات آٹھ یا نو جتنے بھی تھے سب آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی گردن جھکائی، پہلے تو اپنے کشف سے یہ سمجھ لیا کہ کیوں آئے ہیں، اور جب سمجھ لیا تو غوث اعظم نے گردن جھکا دی، اپنے قلب کی طرف توجہ دی، آپ کے قلب مبارک سے نور کی شعائیں نکلی اور نکل کر وہ جو سامنے بیٹھے تھے ان کے قلب تک گئیں، قلوب تک، اور واپس لوٹ آئیں۔ شعائیں نکلی وہاں تک گئیں اور واپس ہو گئیں، ایک منٹ میں ان کے سارے سوالات سلب کر لیے۔ اب ان کا ذہن خالی، جتنے سوالات لے کر آئے تھے ذہن میں کچھ نہیں، شعائیں نکلی ان کے قلوب تک گئیں اور واپس آ گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے انہی سوالات پر گفتگو شروع کر دی، پہلے سے کہا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دوسرے سے کہا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیسرے سے کہا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، جتنے بیٹھے تھے سب کے سوالات بھی بتا دیے، ان کے جوابات بھی بتا دیے، سب کے سب آ کر قدموں میں گر گئے۔ حضور ہم معافی چاہتے ہیں، ہم مان گئے کہ آپ کے مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکے، ہم آپ کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ یہ ہے عارف کہ جو ظاہر کو بھی جان لے، باطن کو بھی جان لے، جو صرف جانتا نہیں ہے پہچانتا بھی ہے۔ تو مخدوم سمنانی نے کیا فرمایا، عارف وہ ہے جسے کوئی چیز تاریک نہ کر سکے اور ہر چیز اس سے روشن ہے۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، ایک اور مقام پہ فرمایا ایک بزرگ نے، ان کا ارشاد گرامی ہے، عارف وہ ہے جو اشیاء میں مشاہدہ حق کرے اور وہ اشیاء ظہور جمال و تجلیات جلال حق کی آئینہ ہو۔ کیسے؟ اب اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، ایک ہے دوسروں کو پہچاننا، اور ایک ہے حق کو پہچاننا۔ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا، وہ کیسے ممکن ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانا، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہتا ہم تو جانتے ہیں، ہم کون، ہمارا نام یہ ہے، ہمارے باپ کا نام یہ ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جان، یہ جاننا جاننا نہیں ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، بلکہ جو نہیں جاننا چاہیے وہ بھی جانتے ہیں۔ کیا مطلب جانتے ہیں؟ ہم عالم ہیں، ہم فاضل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اکڑ، تکبر، غرور، نخوت، ساری چیزیں اپنے اندر، ہم یہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں۔ جس نے یہ کہا کہ میں کچھ ہوں، سمجھ لو وہ کچھ نہیں، اور جس نے کہا میں کچھ نہیں، خدا نے اسے سب کچھ بنا دیا، سب کچھ بنا دیا۔ तो पहले इंसान अपनी हकीकत तो समझे कि मेरी हकीकत क्या है, मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है। जिस इंसान ने अपना मकसद समझ लिया, अपनी तखलीक का मकसद समझ लिया, समझ लो उसने सब कुछ समझ लिया। और जिसने यही नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। अपने आप को समझता है, किसी से पूछो तुम जानते हो अपने आप को, यार अपने आप को नहीं जानूंगा तो और किसको जानूंगा, मैं जानता हूं अपने आप, मैं अपने आप को जानता हूं। अगर हकीकत में अपने आप को जान ले, अपनी हकीकत को पहचान ले, तो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। हकीकत समझ ले मेरी हकीकत क्या है, फिर ये गुरूर, ये तकबुर, ये नखवत, ये अकड़, ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। अगर अपना क्यों समझ ले, अपना क्यों समझ ले। आप कहेंगे क्यों के क्या मतलब, अब आप देखें इंसान जब तरक्की करता है, जब इल्म हासिल करता है, सवालात बढ़ते जाते हैं। अब इसकी मिसाल ये देखें, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ी सी उसके अंदर समझ पैदा होती है। हम उसको बताते हैं बेटा देखो ये बाप है, ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, हम बताते हैं ना। बच्चा कोई पैदाइशी तो सीख कर नहीं आता, जैसे जैसे सहने शऊर को पहुंचा आपने बताया देखो ये बाप है, उसने समझ लिया हाँ ये बाप, कहा ये माँ है, उसने समझ लिया माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये फला है, ये फला है, ये सारे रिश्ते उस माहौल में रहकर उसने समझ लिया। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके सवालात बढ़ते जा रहे हैं। हमने कायदा उसके सामने रख दिया, देखो ये अलिफ है, ये बा है, ये ता है, ये सा। अब ये नई चीज उसके सामने आ गई, एक तख्ती पूरी आ गई, फिर उन अल्फाज को मिलाकर बताना शुरू कर दिया, फिर आयतें बताना शुरू कर दी, फिर कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। यही तरीका है ना मुसलमानों का, तो यही तरीका। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वो सनी शऊर को पहुंच रहा है उसके सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले तो वो सिर्फ अपने घर के माहौल में था, अब वहां से निकलकर स्कूल पहुंचा, और फिर वहां से निकलकर मदरसे पहुंचा, फिर वहां से निकलकर कॉलेज पहुंचा, वहां से निकलकर यूनिवर्सिटी पहुंचा। अब उसका इल्म भी बढ़ता जा रहा है, उसके सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं, उम्र भी बढ़ती जा रही है, काबिलियत भी बढ़ती जा रही है। अब नतीजा क्या हुआ, जब और आगे बढ़ा, सिलसिला बढ़ता रहा, अगर वो साइंसदान बन गया तो पहले तो वो ये कह रहा था कि ये जमीन है, ये आसमान है, ये चांद है, ये सूरज है, ये शजर है, ये हजर है, ये जमादात है, ये हैवानात है, पहले तो ये कह रहा था। लेकिन जब वो इसमें और आगे बढ़ा तो फिर उसके उसके सवालात चेंज हो गए। अब वो कहता है ये जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये चांद क्यों है, ये सितारे क्यों हैं, ये शमसो कमर, ये लालो गहर, ये शजर हजर, ये जमादात हैवानात क्यों है। अब क्या से क्यों हो गए, क्यों हो गए, ये क्यों है। साइंस यही कहती है ना, हर चीज पे तहकीक कर रही है, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, चांद सूरज कैसे बने। जितने आप आगे बढ़ते जाएं सवाल बढ़ते जाएं। तो इंसान की कैफियत क्या है, हर चीज का क्यों समझना चाहता है। बात समझ रहे हैं, हर चीज का क्यों, क्यों समझना चाहता है, ये क्यों है, ये जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये चांद सितारे क्यों हैं, ये सारी कायनात का क्यों समझना चाहता है, और ये समझना नहीं चाहता ये खुद क्यों है। ये समझना नहीं चाहता, देख ले ना कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे थे, तहकीक कर रहे हैं, तजर्बात कर रहे हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, चांद सूरज कैसे बने, सारे पूरी कायनात का क्यों समझने वाले, क्यों है, क्यों है, क्यों है, ये सवालात की भरमार है, बेशुमार क्यों, सैकड़ों क्यों, अरबों खरबों क्यों हो गए, सारे क्यों। लेकिन फर्क क्या हुआ, कुछ वो थे जिन्होंने कायनात के क्यों को समझना चाहा, समझने की कोशिश की, और कुछ वो थे जिन्होंने अपने क्यों को समझने की कोशिश की। कायनात का क्यों समझने वाले, बात समझ रहे हैं आप, गौर से सुने, कायनात का क्यों समझने वाले कि कायनात क्यों है, زمین و آسمان کیوں ہیں، کائنات کا کیوں سمجھنے والے سقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے بقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے آئنسٹائن بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے نیوٹن بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے یہ سارے سائنسداں بنے، اور اپنا کیوں سمجھنے والے غوث اعظم جیلانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے غریب نواز بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے داتا کنکش علی ہجویری بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مجدد الف ثانی، غوث جیلانی، قطب ربانی اور مخدوم سمنانی بنے. انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ چاند کیوں ہے، یہ چرند کیوں ہے، یہ پرند کیوں ہے، یہ حیوانات کیوں ہیں، جمادات کیوں ہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیا، سب سے پہلے یہ سمجھا ہم کیوں ہیں، ہم کیوں ہیں، اپنا کیوں سمجھو، کائنات کے کیوں کے پیچھے مت جاؤ، اپنا کیوں سمجھو، میں کیوں ہوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. انہوں نے اپنا کیوں سمجھا، اور جب یہ سمجھ لیا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اسی مقصد میں لگ گئے. اللہ رب العالمین نے درجات و مراتب بتا کر، کوئی غوث جیلانی تو کوئی مجدد الف ثانی، کوئی مخدوم سمنانی تو کوئی قطب ربانی. اب بات سمجھ گئے اپنا کیوں. اور آپ جانتے ہیں اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کر، کوئی چیز، اس کا تعلق زمین سے ہو یا اس کا تعلق آسمان سے ہو یا اس کا تعلق ان دونوں کے درمیان کسی چیز سے ہو. چرند ہوں اس میں کوئی چیز بیکار نہیں، پرند ہوں ان میں کوئی چیز بیکار نہیں، حیوان ہوں، انسان ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، کوئی بھی ہو، جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی اس میں ایک چیز ایسی نہیں کہ جس کے متعلق انسان کہتے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، ایک چیز ایسی نہیں. آپ دیکھیں ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد. جانور کیوں ہیں؟ ہم ان کو کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پکا کر کھاتے ہیں، ہماری غذا. سبزیاں یہ ہماری غذا ہیں، زمین یہ ہمارے لیے، آسمان یہ ہمارے لیے، چرند پرند یہ سب ہمارے لیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، لیکن ہم خدا کے لیے. ساری کائنات تمہارے لیے اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا، اور جو جس کے لیے ہوتا ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کو اسی کے لیے ہونا چاہیے، اس کو پھر دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو جب ہم اس کے لیے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے لیے کیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے. اب اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم اس کے لیے ہیں تو کائنات کو چھوڑ دیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیں کہ نہیں ہم تو خدا کے لیے ہیں، تمام چیزوں کو، دنیاوی معاملات کو ایک طرف کر دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. نہیں، مقصد یہ نہیں ہے. اس کے لیے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ہر کام اس کی رضا کے لیے ہو، یہ مقصد ہے اس کے لیے ہونے. مقصد یہ نہیں کہ سب کام چھوڑ کے اسی کی عبادت میں لگ جاؤ. قرآن نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. تو مقصد کیا کہ جن اور انسان سارے کاروبار چھوڑ کے صرف نماز پڑھتے رہیں، صرف زکات صدقات و خیرات، حج، روزہ، یہ سب یہی کرتے رہیں؟ نہیں، مقصد یہ ہے، اس کے لیے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب تمہارا ہر کام اس کی رضا کے لیے، وہ کام کرو جس میں اس کی رضا، ان کاموں سے بچ جاؤ جو اس کی رضا کے خلاف ہوں، جو اس کی ناراضگی کا موجب ہوں، تب یہ ظاہر ہوگا کہ ہم اس کے لیے. پہلی چیز ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم یہ ظاہر کریں ہم اللہ کے لیے ہیں. کیسے ظاہر کریں گے؟ ہم نماز پڑھیں صرف اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھیں صرف اللہ کے لیے، ہم کاروبار کریں صرف اللہ کے لیے، ہم کھانا کھائیں صرف اللہ کے لیے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، کاروبار تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کیسے؟ खाना तो अपनी भूख मिटाने के लिए, अल्लाह के लिए कैसे? आइए आपको बताएं, खाना ये सोच कर खाओ कि मैं खाना खाऊं तो मेरे जिस्म में इबादत करने की ताकत पैदा हो, खाना खाना भी इबादत हो जाएगा। कारोबार इसलिए करो कि मैं रिस्क हराम से जो पैसा कमाऊं मैं अल्लाह की राह में हस्बे इस्तेआत खर्च करूं, वो कारोबार करना भी इबादत हो। दिन में इसीलिए सो के रात को जागना है और रात को जागना है अल्लाह के लिए, तो दिन का सोना भी इबादत हो जाए, रात का जागना भी इबादत हो। हर काम इबादत हुआ या नहीं, और हर काम अल्लाह के लिए हुआ या नहीं? पहले ये साबित करो कि तुम अल्लाह के लिए हो, और जब तुम ये साबित करने में कामयाब हो जाओगे कि वाकई तुम अल्लाह के लिए हो, तो खुदा की कसम कायनात की हर चीज तुम्हारी इताअत करके बताएगी हम तेरे लिए हैं। कायनात की हर चीज इताअत करके बताएगी। देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हर हर अमल से साबित किया, मेरी जिंदगी, मेरी हयात और मेरी ममात, मेरी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए। दरख्तों ने इताअत करके बताया महबूब हम तेरे लिए हैं, पत्थरों ने कलमा पढ़ के बताया ऐ नबी हम तेरे लिए हैं, चांद ने दो टुकड़े होकर बताया हम तेरे लिए हैं, सूरज ने वापस पलट कर बताया हम तेरे लिए हैं। पहले ये तो साबित करो कि तुम उसके लिए हो, फिर पूरी कायनात बताएगी कि हम तेरे लिए। तो हम तो यही नहीं साबित कर सके कि हम अल्लाह के लिए हैं। हम जबान से कहते हैं हाँ हम अल्लाह के लिए हैं, लेकिन हमारे काम उसकी रजा के खिलाफ, जो उसने कहा हम उसके खिलाफ, तो फिर हम कैसे अल्लाह के लिए? और याद रखो, जो जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई जाए, जब तक अपनी तखलीक का मकसद पूरा करती रहती है, अपने मालिक की नजरों में इज्जत हासिल करती, वकार हासिल करते, मालिक उसकी हिफाजत करता, नहीं ये मेरे काम की चीज है। मिसाल के तौर पर एक पेन है, कलम, एक बॉल पेन आप ले लें, बॉल पेन के अंदर एक रिफिल होती है, ठीक है ना, जिसमें स्याही होती है। अब आप लिख रहे हैं, जब चाहा लिखा, जेब से निकाला लिखा, जो काम हुआ लिख रहे हैं, हिसाब किताब हर चीज लिख रहे हैं, लिखते 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 उसकी स्याही खत्म हो गई, रिफिल खत्म हो गई। अब आपने सोचा कि मैं 2 रुपए की 4 रुपए की एक रिफिल डाल दूं, नहीं डालने की क्या जरूरत है, एक नया पेन ले लो। अब वो क्या हुआ, जब उसने लिखना बंद कर दिया आपने उठाकर फेंक दिया, जब तक वो लिख रहा था आपने नहीं फेंका था, क्यों, आपके काम की चीज। अगर कोई लेता तो फौरन काम करके मुझे दे देना, मेरे काम की चीज है, उसने लिखकर आपको दे दिया, फौरन जेब में रख लिया। और जब तक वो अपनी तखलीक का मकसद पूरा करता रहा, यानी वो पेन जिस लिए बनाया गया था लिखने के लिए, जब तक वो लिखता रहा, वो काम करता रहा, हम उसके मालिक थे, मजाजी मालिक, हम उसकी एहतियात करते रहे, उसकी हिफाजत करते रहे, अपनी जेब में रखते रहे, और जब उसने लिखना बंद कर दिया फेंक दिया, क्या मतलब हुआ? जो चीज जिस लिए बनाई जाए, जिस मकसद के लिए, जब तक वो अपनी तखलीक का मकसद पूरा करती रहती है, मालिक की नजरों में इज्जत और वकार हासिल करती है, और जब वो मकसद खत्म कर देती है तो मालिक की नजरों में कोई इज्जत और वकार। बिला तजबी हो तमसील, इंसान जिस मकसद के लिए बनाया गया, जब तक वो अपनी तखलीक का मकसद पूरा करता रहता है, अपने खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मा नवालों की नजरों में इज्जत और वकार हासिल करता रहता है। ये मेरी बंदगी कर रहा है, ये मेरी इबादत कर रहा है, ये हर काम मेरी रजा के मुताबिक कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्जे मर्तबे अता करता है। और जब उसकी रजा के खिलाफ अमल हुआ, उसकी नजरों में कोई इज्जत और वकार, फिर वो इंसान ऐसे ही हो गया जैसे कि चौपाए, जैसे कि जानवर। जानवरों पर कोई हुक्म लागू नहीं होता ना, इंसानों पर होता है। जानवरों में हलाल हराम की तमीज है? नहीं, जो मिल गया खा लिया, जहां बैठे वहीं बैठ गए, ना कोई पाकी की है, ना कोई गंदगी का ख्याल है, कुछ नहीं है। तो जो इंसान इस तरह की जिंदगी गुजारे, سمجھ لو وہ جانوروں کی طرح. قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا, کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں. اولائک کالانام بل ہم اضلوا واولائک هم الغافلون, بلکہ یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑھنے والے. تو انسان جب تک انسانیت کے مقام پر رہتا ہے, جب تک اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتا رہتا ہے, اس وقت تک وہ عزت اور وقار حاصل کرتا ہے, اور عزت اور وقار اس زمین پر بھی حاصل کرتا ہے اور آسمان پر بھی حاصل کرتا ہے. اب آپ کہیں گے آسمان پہ کیسے حاصل کرے گا؟ زمین پر نیک اعمال کرتا ہے, نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اور زمین پر جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں, تو آسمان والے بھی پھر اس کی عزت کرتے ہیں, وہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں. تو جو اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے وہ عزت اور وقار حاصل کر رہا ہے. تو بات یہاں سے چلی, عارف کے معنی پہچاننے والا, عارف کے معنی پہچاننے والا, اور عالم کے معنی جاننے والا. تو عالم جانتا ہے, عارف پہچانتا ہے, تو جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے. جاننے والے تو بہت سے ہیں, پہچاننے والے کم ہیں. سب جانتے ایک دوسرے, آپ کہتے ہیں میں تو اس سے جان پہچان ہوں, یہ میرا جاننے والا ہے, وہ فلاں میرا جاننے والا ہے, لیکن بہت کم ایسے ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں اور ان کو آپ پہچانتے بھی ہیں. اب یہ دائرہ جیسے جیسے وسیع ہوتا رہے گا, مثلا ایک عام آدمی ہے, اس کا دائرہ اس کے دوستوں تک ہے, وہ چند دوستوں کو جانتا ہے, ان کو پہچانتا ہے. ایک عالم ہے, اس کا دائرہ اور وسیع ہے, ایک مسجد کا امام ہے, اس کا دائرہ وسیع ہے, ایک خطیب ہے, اس کا دائرہ اور وسیع ہے, ایک مبلغ ہے, اس کا دائرہ اور وسیع ہے, ایک ولی ہے, اس کا اور وسیع ہے, اور نبی ہے تو پوری امت کو جانتا ہے. نبی ہے تو پوری امت کو جانتا ہے, اور اگر نبیوں کا سردار ہے تو پھر سرکار کا ارشاد سنو, فرمایا تمہارے اعمال روزانہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, میں تمہیں تمہارے چہروں سے بھی جانتا ہوں, تمہارے ناموں سے بھی جانتا ہوں. یہ شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. روزانہ ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. اب سوچ لو اگر غلط عمل حضور کی بارگاہ میں گیا تو سرکار کو کتنا افسوس ہوگا, یہ میرا امتی, یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا چہرہ ہے, حضور نام سے بھی چہرے سے بھی جانتے ہیں, کتنا افسوس ہوگا. کوشش کرو کہ نیک اعمال حضور کی بارگاہ میں جائیں, تاکہ ہمارا چہرہ ہمارا نام حضور کی بارگاہ میں جائے تو سرکار دیکھ کر خوش ہو جائے, میرا امتی وہ عمل کر رہا ہے جو میں کہہ کر آیا, میری رضا کے مطابق چل رہا, رضا کے خلاف نہیں چل رہا. تو ہم عارف بن سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں, پہلے اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تم کیا ہو. جب اپنی حقیقت کو پہچان لو گے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو ہم نے تو اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا ابھی کہ ہم کیا ہیں, اپنی حقیقت کو ہی نہیں پہچانا, تو پھر ہم آگے کیا پہچانیں گے؟ ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں. اس کو پہچانو جس کو پہچاننے سے سب کی پہچان ہو جائے. اللہ کے ان نیک بندوں نے, بزرگان دین اولیاء کاملین نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا, اپنے رب کو پہچانا, اور پھر جب انہیں رب کی معرفت حاصل ہو گئی پوری کائنات کی معرفت حاصل ہو گئی. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ دوسرے کے دل میں جو ہے وہ مجھے پتہ چل جائے تو پہلے اپنے دل کو صاف کر, اور دل کو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, برائی سے, ہر قسم کی, یعنی جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچا لو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو, قلب آئینے کی طرح صاف اور روشن ہو جائے. اور جب قلب آئینے کی طرح صاف اور روشن ہو جائے گا تو جتنے بھی قلوب ہیں جس کے قلب پر نگاہ ڈالو گے اس کے قلب میں جو کچھ ہے وہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر انسان عارف کے مرتبے پر پہنچتا. تو کہنا تو بہت آسان ہے کہ عارف کے معنی ہیں پہچاننے والا, لیکن اس مرتبے پر پہنچنا یہ بڑی محنت اور کوشش کا کام ہے. آسانی سے انسان نہیں پہنچ سکتا, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ پانچ وقت نماز کی پابندی کریں, پہلی چیز, سب سے پہلی چیز, اس کے بغیر کچھ نہیں. اس کے بعد جو اوراد و وظائف آپ کو پیر و مرشد نے بتائے اس کی پابندی کریں. اس کے بعد گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. پھر آپ دیکھیں کہ پھر قلب جو ہے گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ میں توبہ کرتا ہوں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے. ہم یہ کرتے ہیں نا, یہ ایک قسم کا عہد ہے. آپ اپنے پیر کے ہاتھ پر عہد کر رہے ہیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد اگر جا کر گناہ کریں تب عہد شکنی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عہد شکنی ہوئی, اور جب عہد شکنی ہوئی تو اللہ کی نظر میں کیا ہوا؟ گناہ گار ہو گیا. اسی لیے جب بیعت انسان کر لے تو کوشش کرے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلے. اگر ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار انسان پڑھ لے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ, اور 100 مرتبہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور 100 مرتبہ تو کیا آپ 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی, فجر پڑھی ایک تسبیح استغفار, ظہر پڑھی پھر ایک تسبیح استغفار, پھر عصر پڑھی, پھر مغرب, پھر عشاء, پتہ بھی نہیں چلے. ایک تسبیح پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو پورے دن میں 5 نمازیں بھی ہو گئیں, 500 مرتبہ استغفار بھی ہو گئی, اور اس سے کیا ہوگا کہ جو زبان کے گناہ ہیں وہ ویسے ہی صاف ہو جائیں گے. انسان کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے, غیبت ہو جاتی ہے, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے, بہت سی باتیں ایسی نکل جاتی جو پکڑ ہو جاتی, اور پھر بعد میں واویلا کرتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اگر اپنا محاسبہ کرے ہم نے کیا کیا ہے تو خود پتہ چل جائے تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے تم نے بھی ایسا کیا. مکافات عمل ہے, دنیا میں ہی صلہ, دنیا میں ہی نتیجہ. اگر ہر انسان اپنا محاسبہ کر لے آدھی سے زیادہ مسئلے حل ہو جائے, اور صراط مستقیم سے نہ بھٹک سکے. تو ہماری گفتگو کا عنوان آج یہ تھا کہ عارف کون ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ عارف کے معنی پہچاننے والا. اصطلاح طریقت میں عارف اسے کہتے ہیں جسے رب کی معرفت حاصل ہو جائے, اور رب کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان پہلے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, اپنے اوپر, اپنی ذات پر, اپنی حقیقت پر غور کرے, اپنے آپ کو سمجھ لے, رب کی معرفت حاصل ہو جائے. من عرف نفسہ فقد عرف رب, تو وہ ہے عارف. تو عالم جانتا ہے لیکن عارف پہچانتا ہے. اسی لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے اپنی نظر بھی پاک صاف رکھو, اپنی زبان بھی صاف رکھو, اور اپنا دل بھی صاف رکھو. اس لیے کہ عالم کی نظر اگر تمہاری زبان پر ہے تو عارف کی نظر تمہارے دل پر, کہ دل میں کیا لے کر آئے. تو جو انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر پاک اور صاف لے کر چلتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عارف بن جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو اگر ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جو شریعت اور طریقت کے خلاف ہو. آپ حضرات کیونکہ تمام اہل طریقت ہیں, بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں, اس لیے آپ پر, ہم سب پر زیادہ لازم ہے کہ ہم اس معاملے میں کوشش کریں. اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے چلیں، انشاءاللہ تعالی ان کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں کچھ نہ کچھ مقام مل جائے گا. تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم اس میں کوشش کریں، اپنے اعمال و افعال و کردار کو درست رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے صدقے میں کچھ نہ کچھ نعمت، کرم، فضل ضرور فرمائے گا اور ظاہری باطنی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں دور ہو جائیں. آخری بات یہ ہے کہ جن حضرات نے اس سال پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ دعا حفظ البحر کا چلہ کیا تھا، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس دعا کو جاری رکھیں، ختم نہ کریں، کیونکہ بعض حضرات نے چلہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پورے سال کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ پڑھ لیں، لیکن ایک مرتبہ لازم ہے کہ ضرور پڑھیں تاکہ وہ تسلسل جو ہے قائم رہے. اگر وہ سلسلہ بیچ میں ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ فیوز و برکات حاصل نہیں ہوں گے جو اس کے ہونے چاہیے. اگر مسلسل ہوتا رہے گا تو اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. نشست انشاءاللہ اب جو اس میں گیپ ہوا تھا رمضان المبارک کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ اسی طرح بلا کسی گیپ کے اور تعطل کے یہ جاری رہے گی. آپ حضرات اسی ذوق و شوق کے ساتھ آتے رہیے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں نئے موضوعات پر گفتگو ہوگی. آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اے الہ العالمین، اس بیان میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفل اسے معاف فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اور طریقت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر. اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.